देखिए, सूरह रात जो है वैसे तो आसान है, अल्फाज आसान है इसके अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हर आयत ना इतनी डेप्थ रखती है उसमें। अल्लाह ताला अपनी निशानियां बयान फरमा रहा है। आपने पहले निशानियां देखी फलों में, और उसके अलावा सुबह और शाम की, और आसमान और जमीन की, और पहाड़ों की, और नहरों की, और फिर कैसे जोड़े जोड़े अल्लाह ने बनाए। 1400 साल पहले ये बात बता दी गई, जब कोई साइंस का इल्म वहां पे नहीं था। फिर कैसे एक ही रूट से किस तरह दो दो स्टेम्स निकलती हैं, और कैसे एक ही पानी होता है, और कैसे कैसे फल निकलते हैं। तो ये सारी चीजें इतनी काबिले ताज्जुब नहीं है, जितनी ज्यादा काबिले ताज्जुब ये बात है कि ये कहते हैं कि हम कैसे उठाए जाएंगे क्यामत के दिन, कौन कैसे हमें जिंदा करेगा। और उनकी सजा फिर अल्लाह ताला ने बताई कि उनकी सजा क्या है। फिर हमने देखा कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरतों का इजहार फरमाया कि वो कैसा रब है जिसका इल्म कहाँ तक है। ये पेट के अंदर जब तुम माँ को भी नहीं मालूम, जब जो तुम करवट ले रहे, जो तुम्हारे ऊपर वहां पे कैफियात हो रही, वो जिसके पेट में है वो भी नहीं जानती, लेकिन वो रब जानता। और कैसे उसने तुम्हारी हिफाजत के लिए, सुभान अल्लाह, कैसे फरिश्ते रखे हैं। अब तुम पे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मौत तुम्हें अब नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्ते साथ मुकर्रर किए हैं। जब तक उसने मौत का वक्त नहीं लिखा, जो वक्त लिखा तो फिर तो चाहे सीढ़ी से गिर के इंसान मर जाए, सीढ़ी से भी नहीं गिरे, चलता चलता ही जा रहा है, कहते हार्ट फेल हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, हार्ट फेल हो गया बस, क्या लगा इसको, क्या हुआ इसको, कुछ भी, हार्ट फेल हो गया, क्योंकि वो वक्त उसने मुकर्रर किया था। और जब वक्त मुकर्रर नहीं है तो फिर चाहे तुम पानी में डुबकी लगा दो, तो चाहे तुम बिल्डिंग से कूद जाओ, मरोगे नहीं तुम, वो फरिश्ते हिफाजत कर रहे हैं। ये बात मोमिन को कितनी नडर बना देती है, कितने आप कभी फिर मौत से डर नहीं लगता, कैसे आएगी मौत, अल्लाह ने तो खुद गार्ड फरिश्ते साथ मुकर्रर किए हैं, कैसे आ सकती है। और जिस दिन आ जानी है उस दिन वो कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे सारी दुनिया मिल जाए, पूरी डॉक्टरों की टीम बिठा दें और पूरी दुनिया की ताकतें बिठा दें, कोई रोक नहीं सकेगा, सुभान अल्लाह। तो हमारे जैसे जो लोग ईमान रखते हैं कुरान पे, उनको तो कभी भी नहीं मौत से खौफ आना चाहिए। वहां पे जाऊंगी तो मरना जाऊं, जहाज में बैठूंगी तो मरना जाऊं, आए वहां जाऊंगी तो मरना जाऊं, कैसे मरेंगे, लाने साथ मुकरर किए हैं। मेरे इतना बड़ा कायदा बता दिया, याद रखना अल्लाह ऐसे ही नहीं नेमतें छीन लेता कौमों से, इवन इंडिविजुअल्स का भी यही है, ऐसे ही नहीं छीन लेता उनसे जब तक कि वो अपनी खुद ही हालत नहीं बदलते। वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह नेमतें छीन लेता, और जब वो वापस अपनी हालत बदल लेते हैं, अल्लाह की तरफ आ जाते हैं, अल्लाह ताला फिर उनको नेमतों की फरावानी दे देता। अल्लाह ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं करता। जो भी हम देखते हैं अपने यहाँ महंगाई है या और कई तरह की हमारे यहाँ मुल्कों में चीजें हैं, वो क्यों है ये, अगर इस आयत को सामने देखें रखें आप, और जो इतने इतने बैठे होते हैं तजिया निगार और पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर तबसरे कर रहे होते हैं, कभी ये भी देखें, ला युगय्यिरू मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरू मा बि अन्फुसिहिम, कभी इस पे भी सोच लिया करें। अल्लाह नहीं हालत बदलता किसी कौम की जब तक कि वो अपनी हालत ना बदले। फिर लोग वे भी डिस्कस कर होते हैं, ये ऐसा हो जाए तो फिर फलानी हम फलां मुल्क के साथ मिल जाएंगे, तो फिर हमें इतनी एड मिल जाएगी, फिर हमारे हालात बदल जाएंगे। नहीं, तुम्हारे हालात किसी तरह भी नहीं बदल सकते जब तक कि तुम अपनी हालत खुद ना बदलो। अच्छा, एक और बात बड़ी अहम है, जो पीछे हमने फरिश्तों की बात भी पढ़ी थी, एक रिवायत में आता है कि 7 फरिश्ते सिर्फ आंख की हिफाजत के लिए, 7 फरिश्ते। कभी कभी इसीलिए एकदम ना जैसे कोई छींटा आने लगता है, चूल्हे से कोई चीज आने लगती है, तो एकदम आपकी आंख बच जाती है, आप कहते हैं हाय शुक्र है मेरी आंख बच गई। वो इसलिए कि अल्लाह ने आपकी तकदीर में वो नुकसान नहीं लिखा था, अल्लाह ने आपकी तकदीर में वो तकलीफ नहीं लिखी हुई थी, तो आंख बच गई। जिस दिन तकलीफ लिखी हो उस दिन कोई बचा नहीं सकता। پھر کتنے ہی جراثیم، کتنے جرمز ہیں جو ہوا میں، کتنے زیادہ، اور کئی بلائیں ہیں، کئی جنات ہیں جو ارد گرد ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ پروٹیکشن ہمارے لیے رکھی ہوئی، ورنہ وہ انسان کے پرخچے اڑا دیں. تو سبحان اللہ، جو اس کا نافرمان ہے اس نے اس کے لیے بھی باڈی گارڈ مفت میں دیے ہوئے، جو فرما بردار ہے اس کے لیے بھی دیے ہیں. اب یہی اعلیٰ ربی کو ماتو کسیوان. چلیں تفسیر دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ریکیپ ہو گیا آپ کے ذہن میں آ گیا کہ کیا کیا ہم نے ابھی تک سورہ رعد میں پڑھ چکے ہیں. قل، کہہ دیجئے، من رب السماوات والارض، پوچھیں ان سے ذرا کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا. قل اللہ، وہ کہیں گے، آپ کہہ دیجئے اللہ، یعنی وہ تو بعد میں کہیں، آپ تو پہلے ان کو کہہ دیں اللہ ہے. اب پتہ ہے سائنس بھی آج کہتی ہے کہ یہ جو بھی جو یہ اسٹرانومی وغیرہ کو پڑھتے ہیں، وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ساری اسٹڈی کی ہے، اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی قوت کوئی ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. جو اس میں غور و فکر کرے گا وہ پا لے گا، لیکن اس وقت کے جو بدو تھے، وہ مشرک تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ بنانے والا آسمان اور زمین کا تو اللہ ہی ہے، انکار نہیں اس بات سے کرتے تھے. تو پھر پرابلم کیا تھا؟ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے نا. اگر وہ اللہ کو مانتے تھے، ہم تو اتنا ہی سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اس لیے کہ مانتے تو وہ بھی اللہ کو ہیں، تو وہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. آپ کیا ان کی صفائیاں پیش کرتے ہیں جو آج کے مشرک ہیں؟ ان کی ہم بعض دفعہ بہت صفائیاں پیش کرتے ہیں کہ وہ تو نہیں نہیں دیکھے، مانتے تو وہ بھی ایک خدا کو ہی ہے نا. تو یعنی ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سب کا دھرم تو ایک ہی ہے، تم اس کو بھگوان کہہ لو، میں اس کو اللہ کہہ لوں، اس کو وہ فلانا کچھ اور کہہ دے تو کچھ اور کہہ دے، سب مانتے وہ ایک ہی ذات کو ہیں، تو اس لیے سب آل ان ون کر دیا تاکہ لوگ لڑے مڑے نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. مشرکین مکہ بھی کہتے تھے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، پھر پرابلم کہاں شروع ہوتی ہے؟ یہی سوال آگے ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا. یا آپ کو جب کہتے ہیں نا سارے ایک ہی ہیں، کوئی دھرم کا فرق نہ کرو، کوئی اس طرح کی باتیں نہ کرو، اس سے لڑائی ہوتی ہے، اس سے ایسے ہوتا ہے، غلط کہتے ہیں. فرق ہے، چاہے وہ کہتے رہیں کہ ہاں ایک ہی اوپر ہے، وہ تو ظاہر ہے اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. کیا کہیں گے کہ ہمارے بت ہیں، انہوں نے آسمان بنایا؟ سب کو اتنی عقل تو ہر ایک میں ہوتی ہے، اس نے کیسے بنایا ہوگا، یہ تو خود ہی ایک انسان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسئلہ یہاں سے جو شروع ہوتا ہے، قل، کہہ دیجئے، افتخذتم من دونہ اولیاء، تم جب یہ مان جاتے ہو آسمان اور زمین اللہ نے بنایا، کیا پھر تم نے اس کے سوا اولیاء بنا لیے، مددگار بنا لیے، کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، وہ تمہاری حاجتیں پوری کریں گے، وہ تمہاری دعائیں قبول کریں گے؟ مسئلہ تو یہی آتا ہے نا کہ بھائی پکارتے وقت پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ وہ نہیں، وہ پھر اس کے پاس جاؤ اور وہ دے گا، اور اس کے پاس جاؤ اور وہ دے گا، نہیں. پھر تم مددگار کسی اور کو سمجھتے ہو، پروٹیکٹر کسی اور کو سمجھتے ہو، حاجتیں پوری کرنے والا کسی اور کو سمجھتے ہو، اولاد کے لیے تم کسی در پہ جاتے ہو، بیماری دور کرنے کے لیے دوسرے در پہ جاتے ہو، زندگی مانگنے کے لیے کہیں اور چل پڑتے ہو، مسئلے حل کروانے اپنے گھر کے تو ان کے لیے کسی کوئی اور تم نے ڈھونڈا ہوا. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، نہیں وہ مالک ہو سکتے اپنے نفسوں کے بھی، کسی نفع کے اور نہ نقصان کے. تم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی نہیں مالک؟ بھلا انسان سوچے، چاہے وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، جن سے بھی، من دونی ہی، اللہ کے سوا جن سے بھی کوئی مانگتا ہے، وہ خواہ پیغمبر ہو، خواہ اولیاء اللہ ہوں، خواہ کوئی صحابی ہوں، خواہ وہ کوئی شہید ہوں، خواہ وہ کوئی ان کے بت ہوں، کوئی بھی ہو، کبھی سوچو تو صحیح، کیا وہ اپنی زندگی میں بیمار نہیں ہوئے تھے؟ کبھی سوچو تو صحیح، کیا ان کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا؟ کبھی سوچو تو صحیح، کیا ان کے ہاں کبھی اولاد کی مشکلات نہیں ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ولی ہے، تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفع اور نقصان کے خود مالک نہیں تھے. آپ کو زہر دیا گیا، زہر کے لیے وہ کھانے کے اندر زہر ملایا ہوا تھا، اور آپ نے وہ کھانا منہ میں ڈال لیا. آپ پہ جادو کیا گیا، آپ کو نہیں پتا چلا کہ میرے اوپر جادو کیا گیا. آپ کے بچے فوت ہو گئے، آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، جبکہ آپ سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی انسان آپ سے بڑھ کے نہیں ہے مرتبے اور اللہ سے نزدیک، جب وہ اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تھے. اگر نفع نقصان کا اختیار رکھتے تھے کیا احد میں شکست ہوتی؟ نفع نقصان کا اختیار رکھتے تھے کیا حضرت حمزہ کو نہ بچا لیتے کہ آپ نہ جانا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وہاں پہ شہید کر دیا جائے گا. وہ نہیں اپنے نفع اور نقصان کے مالک، اگر وہ نہیں ہے تو اور ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ دیکھیں، ایک میں نے آپ کو ٹاپ کی اگزامپل دے دی، اس کے بعد باقی سب نیچے ہی ہیں نا. باقی بھی جتنوں کو دیکھ لیں، ان کو بھی اسی طرح موت آئی جیسے باقی انسانوں کو آتی، وہ بھی ویسے ہی بیمار ہوئے جیسے باقی انسان ہوتے. اور زندگی میں مسئلے مسائل اونچ نیچ اور سب کے ساتھ وہی ہوتی رہے. آپ اتنے پیغمبروں کی کہانیاں پڑھتے ہیں، کیا نہیں ہوا؟ اب وہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہوتے تو کیا یوسف علیہ السلام اتنے عرصے جیل میں بیٹھے رہتے؟ حل یستوی العام والبصیر، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، پھر اندھے کیوں بنے ہوئے؟ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو عقل میں اخلاق میں اندھا بن جائے، جو سوچے ہی نہ، اور ایک ہے جو بصیر ہے، جو اپنی عقل سے سمجھتا ہے دیکھتا ہے. یہ باتیں دیکھیں ایسی نہیں ہیں کہ جو نہ سمجھ آ سکے، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو اتنی مشکل ہیں، کوئی فارمولا نہیں بتا رہی ہیں، کوئی میتھ نہیں ہے، کوئی الجبرا نہیں ہے، سمپل بات ہے. تو یہ دونوں برابر نہیں، یہ مثال ہے مومن اور کافر کی. ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرے، اندھیرا نہیں ہے ایک، اندھیرے. اندھیرے وہ سب کفر کے، شرک کے، جتنے نظام اور جتنے مذہب ہیں اور جتنے یہ اس کے فلسفے ہیں، سارے ظلمتیں ہیں، سب اندھیرے ہیں. اور نور کیا ہے؟ وہ ایک ہے. ظلمات اور انوار نہیں کہا گیا، نور صرف ایک ہے، روشنی صرف ایک ہے. اس بات کو یاد رکھیے، کیونکہ آج کی دنیا میں بار بار ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فکر نہ کرو، تم اگر اس دین پہ ہو تم بھی ٹھیک ہو، لیکن باقی سارے بھی ٹھیک ہیں، ان کو غلط مت کہو، وہ بھی ٹھیک ہیں. ہر ایک ہی طرف جانا چاہتا ہے، ایک خدا کو سب ہی مانتے ہیں، بس سب تم ٹھیک ہو، کوئی پرابلم نہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اپنے سب سے پہلے تو اس تھنکنگ کو صحیح کریں. جب رب نے فرما دیا برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیں. نہیں آپ سب کو کہہ سکتے کہ وہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک، نہیں. یہاں پہ تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ کیوں اتنا عرصہ سٹرگل کرتے رہے؟ وہ بھی ٹھیک تھے تو ہم بھی ٹھیک تھے. انہوں نے تو صرف یہ اتنا بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو بس یہ کہہ دیں کہ ایک دن آپ ان کو کہہ دیں ٹھیک ہے، ایک دن آپ ان کو مان لیں، ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، اور ایک دن ہم آپ کے کو مان لیتے ہیں. نہیں برابر نا، اس تھنکنگ کو پہلے چینج کریں. ام جعل للہ شرکا، یہاں انہوں نے بنا لیا اللہ کے کچھ شریک، خالقو کا خلقی، جنہوں نے پتہ نہیں پیدا کر دیا اللہ کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، تو ان سے بیچاروں سے خلط ملط ہی ہو گئی ہے پیدائش ان پہ. یعنی کہ کیا تمہارے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا ہے کہ جیسے اللہ نے تخلیق کیا نا، ویسے کچھ شریکوں نے بھی کر دی ہوئی، تو اب ساری مکس اپ ہو گئی ہوئی. وہ بھی کچھ درخت اللہ نے بنائے، کچھ درخت اس نے بنا دیے، کسی اور نے بنا دیے، کچھ انسان اللہ نے بنایا، کچھ کسی اور نے بنایا، تو سارے مکس اپ ہو گئے. اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ نے کیا بنایا تو اس نے کیا. کیا ایسا ہو رہا ہے کوئی پرابلم تمہارے ساتھ؟ ایسا تو کوئی پرابلم نہیں، سبھی کچھ اللہ نے بنایا ہوا. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کیا یہ مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں پھر تمہیں نظر آتا، حق کیوں نہیں نظر آ رہا؟ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ خالق ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا خالق وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے. وہو الواحد القہار، اکیلا ہے اور چھایا ہوا ایسا زبردست. ایس قہار کا مطلب ایسا غالب، سب اس کے مقابلے میں ذلیل ہیں، سب اس کے مقابلے میں نیچے ہیں. رب رب ہی ہے اور بندہ بندہ ہی ہے، چاہے بندہ کتنی اونچی اڑان پا لے وہ بندہ ہی رہے گا. بندے کو رب کے برابر نہ بٹھائیں. اور پھر یہ کیا دیتے ہیں کہ وہ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کے مدینہ میں اترا مصطفیٰ ہو کے, اللہ تعالیٰ معاف فرما, استغفر اللہ. یہ بولتے ہوئے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے. یہ ایسی یہ ناتے ہیں آپ کے, یہ اس طرح کی ناتے کہ وہ عرش کے اوپر خدا بن کے بیٹھا تھا, مدینہ میں اترا ہے مصطفیٰ بن کے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں. ہوش ہوش کرنا چاہیے مسلمانوں, کیا ہو گیا. شیطان اسی طرح تو آتا ہے, انہیں سے شرک کرا لو, اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں گے, امتی سمجھتے رہیں گے, اور ساتھ شرک ہو رہا ہے, اور لوگ واہ 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 کرتے رہتے ہیں. عقل تو کرو کہ دوسرا کیا کیا رہا ہے. اسی طرح کہ یہ بے شمار اور ہیں, یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دیا, بے شمار ہیں, اور لوگ آش آش کر اٹھتے ہیں کہ بھائی بہت ہی زبردست شیر کہا گیا. شیر کسی طرح کریپ ان کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مضامین اراد کے, کہ کس طرح یہ مضامین جو ہیں مکی صورت ہونے کی اس کے اوپر دلائل زیادہ ہیں. انزل من السماء ماء, کہا جاتا ہے کہ یہ, اب بعض کہتے ہیں یہ آیات, یہ اتنا حصہ مدنی دور میں اترا تھا, اس نے اتارا آسمان سے پانی. یہ ایک تمثیل ہے, ایک یعنی مثال بیان کی جا رہی ہے. آسمان سے پانی اتارا, فسالت تو بہ پڑی, اودیتن وادیاں, بے قدریہ ساتھ اپنے اندازے کے. وادیاں جب پانی برسا اوپر سے آسمان سے, تو وادیاں جو تھیں اپنے اپنے اندازے کے مطابق, یعنی اپنی اپنی وسعت کے مطابق, اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق بہ پڑی. اب کیا مطلب ہے آسمان سے پانی اترنا؟ وحی کی بارش ہے, یعنی جب قرآن اترا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اتری ہے, تو بہ پڑی وادیاں. وادی کیا ہے؟ وادی بتا رہی ہے انسانوں کے دلوں کو. انسانوں کے دل جو تھے وہ بہ پڑے, یعنی علم ہر ایک نے لیا اپنی اپنی وسعت کے مطابق, ہر ایک نے علم لیا. کوئی وادی یعنی کوئی بڑی جیسے ندی تھی تو اس کے اندر زیادہ پانی سمایا, کوئی چھوٹی چھوٹی ندیاں تھیں تو ان کے اندر کم آیا. تو یہ سمجھ رہے ہیں آپ بات کہ یعنی کوئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس علم کو خوب خوب حاصل کیا, خوب خوب سمیٹا, اور کئیوں کے ظرف چھوٹے تھے, برتن چھوٹے تھے, تو ان کے اندر کم آیا. ہر ایک ایک برابر تو نہیں لیتا نا, جیسے آپ یہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے, اگر سب لوگوں کے نوٹس دیکھے جائیں, سب لوگوں کا لیول دیکھا جائے, سب لوگوں نے جس طرح سے سمجھا ہے وہ دیکھا جائے, تو ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوگا. ہر ایک نے ڈفرینٹ سمجھ لی ہوگی, ہر ایک ڈفرینٹ طرح سے یاد رکھے گا, کوئی ایک برابر نہیں ہوں گے لوگ. یہ آسمان سے قرآن کریم اترا, پانی بندوں کے دلوں کی وادیوں میں نازل ہوا. قرآن کو پانی سے تشبیہ دی گئی, پانی کیونکہ زندگی ہے اور قرآن بھی زندگی ہے, قرآن زندگی دیتا ہے. اچھا, پھر یہ وادیوں, وادیاں یعنی بندوں کے دل جو ہیں, یہ بھی وادی کی طرح ہی ہیں, ان سے تشبیہ دی. تو جس طرح وادیوں میں پانی ٹھہر جاتا ہے, اسی طرح بندوں کے دلوں میں بھی یہ قرآن اور یہ قرآن کی جو مضامین ہیں یہ جگہ پکڑ لیتے ہیں. بعض وادیاں تنگ ہوتی ہیں, بعض کھلی ہوتی ہیں, ان میں گنجائش ہوتی ہے, زیادہ پانی لے لیتی ہیں. اچھا پھر کیا, بھی قدر ہی ہے. فاحتمل السیل زبد الرابیہ, تو اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ چڑھا ہوا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب سیلاب وغیرہ آتا ہے, بہت بڑا ریلا آتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر خس و خاشاک یا جھاگ سی ایک ہوتی ہے, فوم سا ایک ہوتا ہے, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اوپر اوپر. تو اسی طرح یہ جھاگ جو ہے, یہ شکوک و شبہات, کئی وہمات, کئی یہ چیزیں یہ آ جاتی ہیں, وسوسے اور کئی چیزیں آنے لگتی ہیں. یہ اس کو, یہ تشبیہ اس سے دی گئی ہے, جھاگ سے. یعنی جو ایمان والوں نے, کچھ نے جذب کر لیا, کچھ کے دل ایسے تھے کہ جھاگ آ گئی, جھاگ اوپر اوپر ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اب یہ دوسری مثال ہے، ایک مثال یہ ہو گئی، ان دونوں کا ریزلٹ بعد میں پتہ چلے گا، یہ دوسری مثال ہے. اور اس میں سے وہ جلاتے ہیں، عَلَيْهِ فِي النَّار، آگ میں، آگ کے اوپر جلاتے ہیں، کیا کن کو جلاتے ہیں، لوہے کو یا سونے کو، ابتغاء حلیتن، تاکہ تلاش کریں زیور، سونا چاندی وغیرہ تپایا جاتا ہے نا آگ میں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے زیور بنایا جائے. وَمَتَاعٍ، اور برتن، زَبَدٌ مِثْلُهُ، برتن بنائے جائیں، دو چیزیں بنائی جاتی ہیں جب سونا چاندی یا لوہا پگھلا کے اس کو تپایا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے اور اس سے زیور بھی بنتے ہیں، اگر سونا چاندی ہے تو زیور بنتے ہیں، اور اگر لوہا ہے تو اس سے برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں. تو جب بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہو، را میٹیریل سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، را سونے سے نہیں فائدہ اٹھایا جاتا، جب اس کو پگھلایا جاتا ہے تو تبھی اسے زیور بناتے ہیں جس جو آپ کے کام آتے ہیں، تبھی لوہا پگھلایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، تبھی اسے فائدہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس سے پھر برتن بنائے جاتے ہیں. یہ دونوں کی، اور دونوں کے اندر جھاگ اوپر آتا ہے. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جھاگ دونوں چیزوں کے اوپر آیا، پانی کے اوپر بھی آیا، اور جب لوہا چاندی سونا ان کو بھی پہلایا گیا تو اوپر جھاگ آیا. پھر کیا ہوتا ہے، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح سے اللہ تعالی بیان کرتا ہے حق اور باطل کو. اور یہ بعض جگہ یہ بھی آیا، اسی طرح اللہ ٹکراتا ہے حق اور باطل کو، جب ٹکراتا ہے وہ حق اور باطل کو، فَأَمَّا الذَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جہاں تک جھاگ ہے، یہ جو اوپر اوپر فوم آیا، وہ چلی جاتی خشک ہو کے. اور یہ بھی جفا کا مطلب یہ بھی کیا گیا، بکھر جاتی ہے، جیسے ہوا سے چیزیں بکھر جاتی نا، بالکل اس طرح بالکل منتشر ہو جاتی. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور وہ چیز جو کام دیتی ہے لوگوں کو، فائدہ دیتی ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں. کَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مثالوں کو. یعنی آپ نے دونوں مثالیں سن لی، کیا تھا ایک مثال میں کہ بارش برسی، ندی نالوں میں پانی گیا، اور جیسی کسی کے اندر کیپیسٹی تھی اتنا پانی ہر وادی میں سمایا، پھر اوپر لوگ اس سے، ظاہر ہے جو فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے جو نیچے کا ہوتا ہے، اور جو اوپر ہوتی ہے وہ جھاگ جھاگ سی، جیسے آپ دیکھیں آپ دال ابالتے ہیں، گوشت ابالتے ہیں، تو اوپر اوپر سے وہ آ جاتی ہے نا، ایک فوم سا یا ایک جھاگ سی آ جاتی، اس کو آپ کیا کرتے ہیں، کبھی اس کو بھی آپ نے کھایا نہیں، اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں. اسی طرح زیور اور یہ بنتے ہیں، جب ہتھیار بنتے ہیں، برتن بنتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی تپایا جاتا ہے، لوہے کو یا اس کو، اس کے اوپر بھی اسی طرح جھاگ آ جاتی، اس کو بھی اتار کے پھینک دیا جاتا ہے. وہ سب بے اصل ہے، وہ سب پراگندہ ہے، وہ سب منتشر ہے، اس کو کوئی پائیداری نہیں ہے، قرار نہیں ہے. فائدے والی چیز کیا ہے، وہ جو اس کے نیچے ہے، یہ کیا ہے، میل کچیل. اور جو سیلاب میں بھی ہوتا ہے وہ اس کیا ہوتا ہے، خسو خاشا، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اوپر اوپر تنکے اور وہ سب بہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ایسے آتا ہے، اس کے اوپر بھی آتا ہے. اسی طرح جب حق آتا ہے نا، تو باطل، چاہے یہ فوم کی طرح باطل اوپر 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 آ جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے باطل چھا گیا ہے. آج دنیا میں ایسے لگ رہا ہے نا، جیسے باطل ہر طرف باطل ہے، چھا گیا یہ، لیکن وہ اس فوم کی طرح ہی ہے جو ناکارا ہے، جو خشک اور ایسے اڑ جانے والا ہے، جو کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ ہے جو ٹھہر جاتی، جو نیچے نیچے پانی ہے، وہ خالص ہے، وہ ہے جو فائدہ دیتا ہے، وہ ہے جو خود بھی انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو طریقہ سکھاتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اصل چیز وہ حق ہے، اوپر اوپر سارا یہ باطل ہے. باطل جتنا بھی چھا جائے، وہ ہے اس جھاگ کی طرح، وہ ہے وہ میل کچیلی. और जैसे सैलाब आता है कूड़ा करकट इधर उधर उठा के फिर फेंक देता है, तेजी से आता है पानी का रेला और उठा के उधर फेंक देता है। इसी तरह जब ये हक आएगा तो ये बातिल ऐसे ही मिट जाएगा, एक दिन बातिल मिट जाएगा, बातिल को करार कोई नहीं है। और जो मैंने आपको दूसरी मिसाल बताई जिसके अंदर दिलों के अंदर दिलों से वादी को तशबीह दी गई है, उसमें भी आप देखें जो शकूक को शुभात होते हैं, जो ये होते हैं दिल में वहमात और इस तरह आ जाते हैं, ये वो फोम है। और इसको फिर हदीस से और इसको फिर जो आपकी कुरान करीम की तफसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है उसके जरिए फिर सारे शकूक व शुभात धुल जाते हैं, जायल हो जाते हैं। और ये बाकी नहीं रहता, ये जो जबद जिसको कहा गया है, झाग जो है ये बाकी नहीं रहती, इसको करा नहीं, ये ट्रैश है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। क्या? तो ये एक मिसाल दी गई है हक और बातिल की। जब हक और बातिल टकराएंगे तो जो शफाफ चीज है वो तो बाकी रह जाएगी और जो गंद है वो खत्म हो जाएगा। अब यही मिसाल इसी तरह से देखो बहुत सारी तफसीरों में आप डिफरेंट डिफरेंट इसकी इंटरप्रिटेशंस पढ़ेंगे, लेकिन इस तमसील को समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इस तरह अल्लाह ताला मिसालें बयान फरमाता है, मिसालें समझ के, लेकिन इंसान इन बातों को समझे। अगर नहीं समझ आए तो एक बुजुर्ग थे, अगर उनको कोई मिसाल समझ नहीं आती थी कुरान में से रोते थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन मिसालों को इल्म वाले ही समझ सकते हैं। तो अगर मुझे ये मिसाल समझ नहीं आ रही तो मेरा इसका मतलब मैं इल्म वालों में से नहीं हूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया क्या बराबर हो सकते हैं इल्म वाले और जो ला इल्म है। हर इंसान का दर्जा उसके इल्म के मुताबिक है ना, इसलिए तमसील को ऐसे ही नहीं जाने देना, उसको समझना है सही से। तो इसलिए एक तो आपने वैसे समझ लिया, आप डिफरेंट इंटरप्रिटेशन समझना बहुत आसान हो जाता है। तो यहां पे आप देखें कहीं वो वादियां भर गई, बहने लगी अपने अपने अंदाजे के मुताबिक, अब बारिश तेज होती है, खूब वादियों में तेज पानी बहने लगता है, और फिर जब वो पानी बहता है तो उससे झाग बनती है, जितना ज्यादा तेजी से गिरता है उतनी झाग बनती है, और ये झाग ऊपर ऊपर उठ जाती है, आसपास के तिनके चीजें अपने अंदर समेट लेती है, उनको भी साथ बहा के ले जाती है। ये इस चीज की तरफ भी इशारा है कि देखें दो लोग हैं, एक इंसान वो है कि वो कारामद है, जो फायदा मंद है, तो उसके बारे में फरमाया फयम कुसुफिल अर्थ, वो ठहर जाता है जमीन में। और एक वो है जो नाकारा है, जो झाग की तरह है, जो ऊपर ऊपर बस ऐसे नजर आती है, बातें चाहे जितनी भी हो, कारनामे चाहे जितने भी बयान हो, मगर वो बेकार और रद्दी है, और रद्दी सिर्फ रद्दी की टोकरी में ही जाती है, वो किसी के लिए फायदा मंद नहीं है, किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहा। जैसे पानी में साफ पानी रह जाता है ना, और सोने चांदी को जब तपाया जाता है तो असल सोना चांदी रह जाता है, ऊपर वाली सिर्फ झाग है। अल्लाह ने अपना कानून बता दिया कि इस दुनिया में अगर तुम बाकी रहना चाहते हो ना, तो चाहे आप देखें बाकी तो आप सोचेंगे कोई भी नहीं रहता, असल बात ये जो बाकी रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जिंदा रहते हैं, बाकी रहना यह भी होता है कि आप दुनिया से चले भी जाते हैं तो आपकी नेक नामी लोगों में रहती है। यूसुफ अलैहि सलाम देखें हजारों साल हो गए गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनका जिक्र हो रहा है, आज भी लोग बच्चों के नाम उनके नाम पे रख रहे हैं, हजारों साल पुरानी तारीख अल्लाह ताला ने निकाल के सुना दी, अल्लाह ने उनका जिक्र बाकी रखा ना, इसलिए कि वो लोगों को नफा पहुंचाने वाले थे। तो जो नफा पहुंचाने वाला होता है वो बाकी रहता है। किसी इंसान की भी वैल्यू तब है जब वो लोगों के लिए फायदा मंद बनता है, चाहे वो खानदान वाले हों, चाहे वो अपनी कम्युनिटी वाले हों, चाहे वो अपने और इधर उधर लोग हों, उनके लिए फायदा मंद बने। और जो बेकार है, चाहे वो कितनी डींगे मार रहा है, चाहे वो कितनी अपने खानदानों की बड़ाइयां बयान कर रहा है, वो देर पा नहीं होगा, और कोई इस असूल को बदल नहीं सकता। ये अल्लाह का असूल है, ये एक ऐसी चीज है, ये कानून है, समझ लें अल्लाह का। ये झाग है ना, आप बातें करेंगे آپ اپنی شیخیاں بگا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا بتائیں، آپ کچھ بھی کریں، یہ جھاگ ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ شاید کسی کو امپریس کر لیں، لیکن آپ دیر پا رہ نہیں سکتے، آپ کو بقا نہیں ہوگی. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو فائدہ مند بنائیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں. کیا ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہیں؟ تو تب دیکھیں آپ کا نام اللہ چلائے گا. اور باقی اگر جھاگ بن کے اس دنیا میں زندگی گزاری تو پھر کوئی بقا نہیں. اور یہ قانون اللہ کا کافر کے لیے بھی ہے، ایمان والے کے لیے بھی، سب کے لیے. اگر کوئی کافر فائدہ دے گا، کامیاب ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کے نام کو رکھتے. اب جنہوں نے کوئی چیزیں ایجاد کری لوگوں کے لیے، ان سے آج لوگوں کو بلب ایجاد کرا، الیکٹریسٹی ایجاد کری، ان کو ان سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، اللہ نے ان کا نام زندہ رکھا. اور جو ایسے ہی بس چلے گئے وہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو ہر کوئی خود سے پوچھے، میں کتنا دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہوں. ہم اتنے اصل میں آج اتنے سیلفش ہو گئے نا کہ اپنی ذات کے سوا ہمیں کوئی نہیں نظر آتا. کوئی کوئی کچھ ہو، مرے جیے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم کہتے ہیں مجھے کیا، میرے پاس نہیں اتنا وقت، میں کیوں کسی کو ہیلپ کروں، میں کیوں کسی کو. یاد رکھیں، اگر آپ ایسے ہیں تو زبد کی طرح. اور کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اگر ایفرٹ نہیں کریں گے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے. ایفرٹ ہمیں کرنا اچھا نہیں لگتا. آج امت مسلمہ نے دیکھیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا بند کر دیا نا، تو کیا حال ہو رہا. اور جب تھا فائدہ دوسروں کو دینے والے تھے، تو دیکھیں اس وقت کے ان کے کارنامے، آج کافر بھی ان کو مینشن کرتے ہیں کہ مسلم ہسٹری میں ایسے تھا اور ایسے تھا. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ پڑھ کے خود کو فائدہ مند بنانا ہے، کسی نہ کسی جگہ، جو بھی کام آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. کسی کو تعلیم دے سکتے ہیں وہ دے دیں، کوئی آپ اس میں انوائرمنٹ میں کوئی اپنا حصہ اس کو بہتر بنانے میں کر سکتے ہیں وہ کریں. آپ کہیں شجرکاری کر سکتے ہیں، شجرکاری کی مہم ہوتی ہے کہ درخت لگا دیں تاکہ زمین پہ لوگ چین سے بیٹھیں، چین سے رہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ جو ریسائکلنگ کی ہے، آپ اس کے اندر حصہ لے کے اور اس زمین کو اچھا رکھ سکتے ہیں. آپ کسی اولڈ ہوم میں ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کسی صفائی ستھرائی کے کوئی پروجیکٹ ہیں صاف رکھنے کے، اس کے اندر ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ ڈرگز کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں. آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں. میرا ہم کرتے تب ہیں جب مجھے کیا فائدہ ملے گا، مجھے کیا فائدہ ملے گا. لو اب پہلے مجھے کوئی پیسے ملے تو پھر میں کچھ کروں گی. آپ نے دیکھا جس جگہ آپ چلے جاؤ، چاہے کچھ سیکھنے کے لیے، ہمارے لوگ سب سے پہلے، چاہے مسجد میں کچھ سکھا رہے ہوں، سب سے پہلے فیس رکھیں گے. اتنی فیس دیں گے تو پھر آپ دوسروں کو بے لوس فائدہ پہنچائیں، باقی وہی رہتا ہے. تو کچھ نہ کچھ ضرور اپنی ذات سے انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے بنیں. آپ دعویٰ کا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ ضروری سارے ایک ہی کام کریں. اب سب نے ہی بس کہنا کہ ہم نے بس قرآن ہی پڑھانا تو پھر ہی ہم کوئی فائدہ مند ہے، ورنہ نہیں. وہ بھی ایک اچھی بات، مگر دیکھیں آپ کدھر کدھر فائدہ دے سکتے ہیں، کدھر اپنے ارد گرد والوں کو دے سکتے. اب اس میں بھی ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو صرف فائدہ ہو، میں کیوں ان کو دوسروں کو دوں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے. وہ کیا سارا ملک مسلمان تھا جس کو وہ فائدہ پہنچا رہے تھے؟ قحط سے بچانے کے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا. تو بہت سارے وینیوز ہیں، بہت سارے فیلڈز ہیں جس میں آپ اپنی خدمات دے کے اور اس دنیا سے جائیں تو ایسے جائیں کہ لوگ یہ یاد کریں کہ یہ فائدہ پہنچانے والا تھا. صرف اپنی ذات کے لیے نہ جیئیں. یہ پانی جو ہوتا ہے کہاں کہاں تک پہنچتا ہے، کس کس، یہ ندیاں جو ہوتی ہیں وہ آگے دریاؤں کے اندر، پھر آگے کہیں جو پانی سیپ ان بھی کر جاتا ہے وہ کنوؤں تک چلا جاتا ہے، پھر تک لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. مگر جھاگ کسی کو بھی نہیں فائدہ دیتی. اور اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلی مثال دی، یہ جو وسوسے اٹھتے ہیں نا، اگر ایسے لگنے لگتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں مجھے میرے یہ وسوسے آ رہے ہیں، یہ شکوک و شبہات آ رہے ہیں، لوگ ڈفرینٹ باتیں بھی کریں گے، لوگ کرٹیسائز بھی کریں گے، پھر آپ سوچیں گے پتہ نہیں میں صحیح راستے پہ ہوں کہ نہیں راستے پہ ہوں. تو یہ جھاگ ہوتی ہے، اور جھاگ بعض دفعہ دل پہ چھا جاتی ہے. جیسے بادل کے پیچھے سورج چھپ جاتا ہے نا، مگر بادل مستقل چیز نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے آتا ہے گزر جاتا ہے، بادل ہٹ جاتے ہیں اور سورج پھر چمکنے لگتا ہے. اسی طرح جب آپ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں قرآن کے ساتھ، یہ جھاگ ہٹ جائے گی اور اصل چیز آپ کے سامنے ضرور نکھر کے آ جائے گی. اس کی نہیں فکر کیا کریں اگر شکو کو شبہات آئیں. اور اسی طرح دھاتیں ہیں، دھاتوں کا پگھلنا بھی کتنی سخت چیز ہے. دھات اگر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے اس کو تو کسی کے لیے فائدہ نہیں دے سکتی، لیکن اس کو پگھلایا جاتا ہے. تو جب تک ہم خود بھی پگھلیں گے نہیں نا، تب تک ہم کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے. خود کو پگھلانا پڑے گا، ایفرٹ کرنی پڑے گی، سختیاں بھی برداشت کرنی پڑے گی، تب فائدہ مند بنتے ہیں آپ. تب پھر وہ زیور بن جاتے ہیں جو لوگ پہنتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیشہ سے وہ زیور رہتا ہے نا، چلتا رہتا ہے آگے نسل در نسل، اسی سے ڈفرینٹ پگھلا کے کوئی اور زیور بنا لیں گے، وہ چلتا رہتا ہے. تو پگھلانا ضروری ہے، اگر پگھلائیں گے نہیں تو را مٹیریل رہیں گے نا، تو پھر نہیں فائدہ کسی کو دے سکتے. اور پگھلیں گے تو اپنے کھوٹ بھی آہستہ آہستہ نکلتے جائیں گے، جو آپ کے اوپر ضبط آئے گا وہ بھی نکلتا جائے گا. مگر فائدہ مند بنو انسانیت کے لیے، جو فائدہ مند بنے گا، اما ما ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دے گا، فیمکث فی الارض، اس بات کو یاد رکھیے، وہ ٹھہر جاتا زمین. آج نفسا نفسی اتنی زیادہ ہے، جب کوئی میرے لیے کرے تو میں اس کے لیے کروں، اگر وہ نہیں کرتا میں کیوں کروں؟ تو پھر بس جھاگ ہی رہ جائیں گے، اور جھاگ تو بس پھر ٹریش ہی ہے. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے نا، غور کرنے والی ہیں یہ چیزیں. آج کی ساری آیتیں اللہ تعالیٰ ہم سے حق ادا کرے، کرائے ان کا، اگر بہت ڈیپتھ ہے ان میں. للذین استجابوا لربہم، لیے ان لوگوں کی جنہوں نے لبئی کہا اپنے رب کے لیے. جب حق اور باطل سامنے آ گئے، میں نے اب آپ کو ڈفرینٹ تمثیلیں، اس ایک تمثیل کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز بتا دی ہیں نا، اب آپ ان کو ڈفرینٹ کو لکھ لیں، ایک دو تین، حق اور باطل والی بھی، اور جب وادیاں دل کی طرح اس کے اندر بھی جب آتے ہیں تو شکوک و شبہات آتے ہیں، وہ کیسے، وہ کیا چیز ہے، وہ کیسے مٹیں گے. پھر اسی طرح انسان کا نفع مند بننا، یہ تیسری میں نے آپ کو انٹرپریٹیشن، تو تین میں نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں، جو پھر اس کے بعد مثالوں کو سمجھے گا، حق اور باطل سامنے ہے، جو سمجھے گا اور اس کے بعد لبیک کرے گا اپنے رب کے لیے، یعنی رب کی بات کو مان جائے گا. ایک بات، ایک ہوتا ہے نا رویہ، بات سن لی اور انسنی کر دی. اچھا سن تو لی ہے، ایک کان سے گئی دوسرے سے نکال دی، وہ نہیں، بات کو مان جائے، سمے نہ واتا نہ کرے. رب نے بلایا ہے، رب فرماتا ہے یا الذین آمنو، تو لبیک کہہ دے، اللہ میں حاضر، یعنی بات کو مان لے. اب اس کے لیے کیا ہے؟ الحسنا، اللہ اکبر، اس کے لیے حسنا ہے، اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اس کے لیے جنت ہے. سمپل بات. والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں کہا لبیک اس کے لیے، چاہے وہ اسلام ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کے آگے لبیک نہیں کہا، ہم نے نہیں ماننا، ہم نے نہیں اس دعوت کو قبول کرنا، ان کے لیے پھر کیا ہے؟ اسی بات کو صرف یہ نہیں کہہ دیا گیا مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس بات کو ایک ڈیٹیل میں بتایا گیا ڈفرینٹ طریقے سے. کیا فرمایا گیا؟ جو نہیں کریں گے، کوئی کانسیکوینسز ہیں اس کے، کوئی نقصان ہے اس کا، تو سن لو کیا نقصان ہے. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس ہو، یا کاش کے ہوتا ان کے پاس، اگر ہو ان کے پاس جو کچھ زمین میں سارے کا سارا، وہ مثلہ ہو، اور اس کی مانند، معاہو ساتھ اس کے، جتنا کچھ زمین میں، کیا کیا کچھ زمین میں، جتنے خزانے، سونا، چاندی، ڈائمنڈ، ہیرے، جواہرات، جتنا کچھ ہے، یہ درخت، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ جتنی بھی یہاں پہ قیمتی چیزیں ہیں، ساری زمین بھر کے بھی کسی کے پاس ہوا، اور صرف اتنا ہی نہیں، ایک اور ارتھ ہو، ایک اور زمین ہو، اس کے اوپر بھی اتنا ہو، دو زمینیں ہو گئیں، اتنا کچھ اس کے پاس اگر ہو تو پھر لفتدو بھی، وہ کہے گا کہ میں اس کو بھی فدیے میں دے دیتا ہوں، مجھے بچا لو، یہ سب کچھ لے لو لیکن مجھے بچا لو. آج انسان ایک ذرے برابر چیز بھی نہیں دینے کو تیار ہوتا کسی کو، لیکن اس دن کہے گا اتنا کچھ بھی میرے پاس ہو، کوئی دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بھی اتنا کچھ اون نہیں کرتا، لیکن وہاں پہ وہ کہے گا کاش میرے پاس اتنا بھی ہو تو میں وہ سب بھی دے دوں، اپنی جگہ، اور مجھے بچا لو. استغفر اللہ ربی، اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے. برا حساب کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت سخت باز پرس کرے گا. اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ایک دفعہ بخاری مسلم میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب فرمایا کہ جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کے دائنے ہاتھ میں مما اودیا کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، سورہ انشقاق میں آتا ہے نا، تو اس کا تو آسان حساب ہوگا جس کا رائٹ ہینڈ میں دے دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد حساب کو پیش کرنا ہے، لیکن جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہو گئی، جس کو پوچھ لیا گیا، سمجھ لو وہ ہلاک ہو گیا. یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھ لیا نا کہ یہ کیوں کیا، تو کون اس کا جواب دے سکے گا یہ کیوں کیا؟ یا آپ نے پانی اتنا کھلا چھوڑا تھا، بہتا گیا بہتا گیا، کیوں نعمت کی ناقدری کی، کیوں یہ ناشکری کی، کیوں ضائع کیا پانی؟ صرف ایک پانی کا ہی حساب پوچھ ہو گئی تو کیا کہیں گے؟ یہ ڈالر سپینڈ کیا تھا، کیوں یہاں پہ سپینڈ کیا؟ اس دن آپ نے یہ چیز دیکھی تھی، یہ دیکھنی جائز نہیں تھی، یہ حرام تھی، کیوں آپ نے دیکھی؟ کیا جواب دیں گے؟ تو ان کے لیے بہت برا حساب ہوگا. برا حساب، اسے پناہ ماننی چاہیے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا. آسان حساب کا مطلب کیا؟ کہ پوچھنا نہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. اگر ہم سے یہ سوال کر لیا جائے کہ اس وقت دنیا میں کتنے ہی مسلمان ہیں جو تڑپ رہے ہیں، کتنے ہی ہیں جو بھوکے ہیں، کتنے انسان ہیں جو ضرورت مند ہیں، کئی بچے ہیں جو مر رہے ہیں بھوک سے، تمہارے گھر کے اندر کھانا گاربیج میں جا رہا تھا، کیا جواب دیں گے اس کا؟ کوئی ہے جواب؟ کوئی جواب نہیں. تو بہت سخت ان کا، یعنی برا حساب کا مطلب کہ پوچھ گچھ. آپ یہاں پہ سوچیں، آپ جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ چاہے ہم سارے بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، سارے پیپرز کلیئر، سب ٹھیک ہوتا ہے، پھر بھی کیا ڈر ہوتا ہے، ہائے پوچھے نہیں. اور جس کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جی ادھر سائڈ پہ آ جائیں، اس کو کمرے میں لے جا کے اس سے انویسٹیگیشن کی اور اس کو اچھا خوب لتاڑا، سوچیں کہ پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو یہ انویسٹیگیشن دنیا میں اتنی مشکل لگتی ہے، جہاں رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پوری زندگی کا حساب ہوگا، وہاں پہ کتنی مشکل ہوگی. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمِهَادُ، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہائے ہم تو قرآن کی طرف اسی لیے نہیں آتے کہ یہ جو ہے نا اس کے اندر ڈراوے بہت ہیں، بس یہ بہت باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ہائے جہنم ہے اور یہ ہے وہ. کتنی احمقانہ بات ہے یہ. ویسے یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا. کہتے ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں، میں اسی لیے نہیں ہم آتے. تم کتنے بے وقوف ہو کہ تمہارے رب نے تو یہ تمہارے پر بڑا فضل کیا کہ تمہیں دنیا میں بتا دیا کہ تم یہاں پہ اپنے آپ کو درست کر لو، اس میں جا پڑو گے پھر مانو گے تو پھر زیادہ اچھا ہے. کیا یہ اس کی رحمت نہیں ہے کہ اس نے اس جگہ کا ادھر بتایا، یہاں بتایا، پہلے دیکھ لیتے پھر بتاتا، ऐसा ही है कि किसी को दो दरवाजे खोल के दिखा दिया जाए, ये देखो ये कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे जाने की कोशिश करना और देखो यहाँ पे ना जाना, ये दूसरा दरवाजा है, ये बहुत सख्त जगह है, यहाँ पे तुमने बिल्कुल नहीं जाना, इस रास्ते पे नहीं जाना। तो आप कहेंगे ये बहुत बुरा है, इसने मुझे क्यों खोल के दिखाया दरवाजा। कैसी हम बातें करते हैं, तो मुझे डरा दिया जी इसने दरवाजा खोल के। हाँ तो जब पड़ जाओगे अंदर तो फिर डरोगे, उसका क्या फायदा होगा। अल्लाह तआला तो फरमाता है मा यफअल्लाह बिअज़ाबिकुम, अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अजाब देके। उसको कोई नऊज़ु बिल्ला कोई शौक है तुम्हें अजाब देने का, वो तो चाहता है कि तुम बच जाओ। अल्लाहु अकबर। तो उनको ये भी पसंद नहीं आता कि क्यों हमें ये जहन्नुम की बात भी क्यों बीच में आ गई। तो आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, देखें अब ये सारी अपनी कुदरतें, अपनी निशानियां, अपनी इतनी सारी चीजें बता के फरमाया, अफा मही आलम, क्या भला वो जो जानता है। अब दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, इस आयत में टू पीपल। एक वो बंदा है वो जानता है, क्या जानता है, अन्नामा उन्जिला इलैका मिन रब्बिकल हक, कि जो तेरे ऊपर नाजिल हुआ, किसके ऊपर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो नाजिल हुआ है उसके रब की तरफ से वो हक है। समझ आए, एक बंदा ऐसा है जो जानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो भी नाजिल हुआ है, क्या नाजिल हुआ है, कुरान है, और मैंने आपको बताया कि सुन्नत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नाजिल हुई एक वही गैर मतलूबी है, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको हम सुन्नत कहते हैं, हदीस कहते हैं, वो भी आप पे नाजिल, वो उसको ये शऊर है, वो इस पे ईमान रखता है, वो बिल्कुल इसको कबूल करता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ वो हक है, वो सही है। अच्छा अब क्या है, का मन हुआ आमा, क्या वो उसकी बराबर हो सकता है जो अंधा है, जो बस जिधर दुनिया चल रही है, जो दुनिया कह रही है ठीक है वो उसको ठीक कहता है, जो कहती है गलत है वो उसको गलत कहता है, जिधर लोग चला रहे हैं उधर ही चल रहा है। एक है जो शऊर के साथ, समझ ले, जो शऊर के साथ, शऊर यानी कॉन्शियस मुस्लिम है, बाय चॉइस मुस्लिम है, और एक वो है बस पैदाइशी मुसलमान है, जो दुनिया ने कहा वो ही मान लिया, उसके पास ना कोई उसको कन्विंस अंदर से है, ना कोई उसके पास कोई दलील है, ना कोई कोई उसको, बस जो आज को जो लोग कह रहे हैं वो बस चलता रहा उसके ऊपर। तो अल्लाह ताला ने दोनों को क्या फरमाया, एक वो है जिसके पास ये इल्म है इसका, कुरान का, हदीस का, जो अल्लाह ने आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया है उसका इल्म है, वो उसका इल्म रखता है, और एक है जो बे इल्म है, इसका इल्म ही नहीं रखता, वो उसको कहा गया वो अंधा है, समझ आई, उसको ये नहीं कहा गया कि एक वो है जो इल्म रखता है, दूसरा वो है जो नहीं इल्म रखता, कहना तो ये होना चाहिए था ना। लेकिन फरमाया एक वो है जो, बहुत जबरदस्त बात है, इसमें गौर से सुने, एक वो है जो इल्म रखता है, दूसरा वो है जो अंधा, अंधे का इल्म वाले से क्या ताल्लुक, यानी अल्लाह ताला ने बे इल्म को, जो कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं रखता उसको क्या फरमाया कि वो क्या है, वो चाहे PhD है, चाहे वो अपने आप को समझता कि मैं दुनिया की सबसे अकलमंद औरत हूं और मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, उसको फरमाया वो आमा है, अंधी है। अल्लाहु अकबर। तो ये तो दुनिया अंधों से भरी पड़ी है फिर, समझ आई, जिनको लोग बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत ये और फलां और ये, भाई इनके तो नॉलेज की तो इंतहाई है, इनको इस चीज का भी पता, उसको भी जो चीज पूछनी है इनसे बस पूछ लें, हर नॉलेज इनके पास है, उसको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये अंधा है, क्योंकि उसके पास वो इल्म नहीं है जो अल्लाह ने उतारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। समझ आ गई बात, यानी जिसके पास कुरान और सुन्नत का नूर है, ये इल्म है, वो इसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, ऐसे ही है जैसे उसके पास आंखें हैं, समझ आए, जिससे उसके पास आंखें हैं, बीनाई है, और वो जो इसको ना समझे, ना इसको समझता है, ना उसको इसका कोई इल्म है, ना इसका कोई पता है, वो अब देखें हम तो बिजी इतने हैं, हम क्या इसका इल्म लेंगे, अब जिंदगी में कोई हमारे फर्क पड़ रहा है, قرآن نہیں بھی ہم نے سیکھا، کون سا فرق پڑ رہا ہے؟ اچھی بھلی ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اندھا، وہ دیکھ نہیں سکتا. کیا چیز نہیں دیکھ سکتا؟ واقعی اندھا ہوتا ہے. کیا چیز اس کو نظر کیا نہیں آتا؟ جو آپ کو نظر آنے لگا ہے، کیا چیز ہے جو ان کو نہیں نظر آتی؟ ان کو اس دنیا کی حقیقت نظر نہیں آتی، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ان کو تباہی کا راستہ نظر نہیں آتا کہ جس راستے پہ وہ جا رہے ہیں وہ تباہی ہے. ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے کہ اس کے اندر آخرت بنانی ہے. یہ نظر ہی نہیں آ رہا ان کو. ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ وقت جو ان کو ملا ہوا ہے، اس میں ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا نظر ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں ہے. وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. گناہوں کی دلدل میں پڑے ہوئے ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں گناہوں میں پڑا ہوں، نظر ہی نہیں آ رہا، اس لیے اندھے ہیں نا. اللہ اکبر. تو قرآن کی روشنی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر، مین تو قرآن ہے نا، قرآن نور ہے، وہ نور سے محروم ہے. اور یہ وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب بیٹھے ہوئے، کہ یہ ہمیں روشنی مل جائے، ہمیں آنکھیں مل جائیں. سوچیں آپ کو اپنے کسی پیارے کا پتہ چلے، خدا نخواستہ خدا نخواستہ کہ اس کی بینائی چلی گئی ہے، آپ تو تڑپ پڑیں گے نا. آپ کو کیسا لگے گا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا؟ دل چاہے گا کہیں سے آنکھیں لا کے اس کو دے دیں، ہائے یہ تکلیف میرے سے نہیں برداشت ہوگی کہ وہ اندھا ہو، اٹھتے بیٹھتے بس یہی خیال رہے گا. لیکن آج ہمارے کئی پیارے رشتے ہیں جو اندھے ہیں، لیکن ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں. کوئی بات نہیں، اپنی دنیا تو اچھی کما رہے ہیں نا، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، بڑے سکسیسفل، لیکن اندھے ہیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا؟ کیونکہ ہم خود اس کا مطلب اندھے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑے نقصان میں. ایک آنکھیں رکھ کے کہے کہ اس کو پتہ نہیں چل، نظر ہی نہیں آ رہا کہ کوئی اندھا ہے اور وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، تو یہ آنکھیں اس کو اس کا اندر ملی ہی نہیں ہیں، ابھی بینائی نہیں آئی اس کا مطلب. پھر آپ خود ہی بھی اندھے ہیں اگر آپ کو یہی نہیں فرق پتا چلا کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگنے لگا ہے اور اپنی آخرت سے غافل ہے وہ کس راستے پہ جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں شاباش، وہ بہت اچھے ہیں، وہ بڑے کامیاب ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا کیریئر بنا لیا، انہوں نے اپنی یہ سب بنا لیا. جس کو آنکھیں مل جائیں اس کو فکر کرنی چاہیے. پھر تو اگر پیاروں میں کوئی ہے اندھا، تو پھر سوچیں کتنی فکر ہونی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، لیکن یہ باتیں نا سمجھتا وہی ہے جو عقل رکھتا ہے. عقل والوں کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ صحیح راستہ وہ ہے جو قرآن کی روشنی میں طے ہوتا ہے. وہ بے عقل ہیں جو اندھے ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. اور سمجھدار کون ہے، عقل والے کون ہیں اللہ کی نظر میں؟ اللہ اکبر. آیت نمبر 20 سے 24 تک پتہ چلتا ہے کون ہے جو سمجھدار ہیں، جو عقل والے ہیں. ویسے تو ہم سبھی اپنے آپ کو بہت عقل مند سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عقل مند بتایا وہ دیکھتے ہیں کون ہے. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا وہ اس کو پورا کرتے ہیں. کون سا عہد کیا؟ اللہ کے ساتھ کوئی عہد کیا ہم نے؟ کیا کوئی؟ سب سے پہلے تو ساری انسانیت نے عہد الست کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں روحوں کی شکل میں پیدا کیا تھا، ابھی جسم نہیں ملے تھے، سب کو جمع کر کے پوچھا تھا الستو بھی ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں، اللہ تو آ، تو ہمارا رب ہے، سب نے مانا تھا. یہ ایک عہد تھا جو سب نے کیا دنیا میں آنے سے پہلے. اور ہماری تو کہانی اس سے بھی آگے، ہم نے تو دنیا میں بھی آ کے پھر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک عہد ہے، کس چیز کا عہد ہے؟ کہ اللہ تو رب ہے اور میں بندہ ہوں، اللہ جو تو کہے گا میں وہ مانوں گی، تو میرا الہ ہے. الہ کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات تھوڑی ہے. میں نے تجھے الہ مان لیا، اور میں نے یہ بھی مان لیا کہ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں تیرے سوا. تو جب لا الہ پڑھا تو آپ نے تو ایک عہد پہلے ہی کر لیا. अकल मंद जो होता है वो सोच समझ के फिर ये अहद करता है, उसको पता है कि मैंने अहद को पूरा भी तो करना है, यानी कि जुबानी कलामी अहद है और उसके बाद पता ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो वो अपने अहद को पूरा करते हैं, यानी जो उन्होंने अहद किया वह वाकई फिर इसकी सारी क्लॉज को मानते हैं, फिर सारी इसकी कंडीशंस को मानते हैं, फिर उसके मुताबिक चलते हैं। वला यनकुदून अलमीसाक, और नहीं वो तोड़ते मीसाक को। मीसाक क्या होता है? मीसाक होता है पक्का वादा जिसको कह लें, या कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, दो लोगों के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, वो उसको नहीं तोड़ते। ये कौन सा एग्रीमेंट है? इस्लाम को यहां पे मीसाक कहा गया, जो बंदे और उसके रब के दरमियान बांधा जाता है। और हमें तो अब पता चल रहा है कुरान पढ़ के भी कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ। हम बेचारों को तो कुरान पढ़ने से पहले यही नहीं पता था कि हम भी ने हमने कोई डील भी किसी से की हुई है। क्या ख्याल है? जब इल्म ही नहीं था तो पता ही कहां था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ। बस बॉर्न मुस्लिम है तो बस चलते जा रहे थे वैसे ही। कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशंस भी तो होती हैं। तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट, और फिर बंदों के साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट बांधते हैं, जो भी बंदों के साथ उनके मुआहदे होते हैं, जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको भी फुलफिल करते हैं। सहाबा कराम इसके अंदर इतने ज्यादा यानी इस चीज को समझने वाले थे और इसके ऊपर अमल करने वाले थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज का भी अहद कर लेते थे कि हम ये काम करेंगे, जैसे अबू दाऊद में रिवायत आती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इस पे अहद और बैत ली कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, पांच वक्त की नमाज अदा करो, अपने अमीरों की इताअत करो, किसी इंसान से कोई चीज का सवाल ना करो, ये अहद ले लिया, बैत ले ली। तो जब बैत ली तो अब उनका सहाबा का ये हाल था पाबंदी का अहद की कि अगर घोड़े पे सवारी के वक्त उनके हाथ से कोई कोड़ा गिर जाता था ना, तो किसी इंसान से नहीं कहते थे कि उठा दो, खुद सवारी से उतर के उठाते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने अहद किया हुआ कि किसी इंसान से कोई चीज सवाल करने ही नहीं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये थोड़ी फरमाया था कि अगर कोड़ा भी गिर जाए तो फिर भी ना मांगना, लेकिन इतनी तहजीम थी, इतनी इताअत का जज्बा था कि सवाल करने से मना किया, बस हमने नहीं सवाल करना। अल्लाह अकबर। तो वो अब इस मीसाक को पूरा करते हैं। वल्लदीन यसलून मा अमर अल्लाह बिही अन युसला, और वो लोग जो जोड़ते हैं जो हुक्म दिया अल्लाह ने साथ इसके कि जोड़ा जाए। ये क्या चीज है कि जिसको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया उसको जोड़ते हैं? अल्लाह ताला ने किस चीज को जोड़ने का हुक्म दिया कि इसको जोड़ो, इसको साथ रखो, इसको मिला के रखो? मिलाना होता है ना वसल। तो एक तो सबसे पहले तो अल्लाह और बंदे के दरमियान जो रابطہ है उसको जोड़ के रखो, और उसके बाद फिर जो रहम के रिश्ते हैं उनको जोड़ के रखो, इल्म और अमल को जोड़ के रखो। और भी कई इंटरप्रिटेशन इसमें की गई हैं, मगर ज्यादा जो उलमा ने फरमाया है कि यहां पे मुराद सिला रहमी है, कि रहम के रिश्तों को जोड़ो। जो रिश्ते इंसान के मां और बाप के जरिए उसके साथ बनते हैं, जिनको हम कहते हैं रिश्तेदार, तो रिश्तेदारियों को जोड़ो। और ये भी वो चीज है जो कि आज क़यामत के करीब होगा ना, कि रिश्तों को जिसको हम कहते हैं खून सफेद हो जाएंगे। तो आज ये भी एक चीज है कि जो बहुत आम है, भाई भाई से बात नहीं करता, माँ बेटे से बात नहीं करते, आपस के अंदर कता ताल्लुक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, आते रहम यानी रहम के यानी ये रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो ये तो फॉर श्योर, जो रिश्तों को तोड़ने वाला वो अपने लिख ले कि जन्नत तो उसके लिए गई, जन्नत नहीं उसको मिल सकती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तिर्मिजी में रिवायत है, जिना और कतअ रहमी के अलावा और किसी गुनाह पर अल्लाह ताला दुनिया में जल्दी मुआखजा नहीं फरमाता और आखरत में भी उसकी सजा को जखीरा करता। यानी ये दो गुनाह ऐसे हैं जो मरने से पहले पहले इंसान दुनिया में भी इनकी सजा भुगतता है। अल्लाह अकबर। آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو بنو سلمہ سے ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے استغفار کرو، اور ان کے بعد ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو. یہ فرمایا کہ مر بھی جائیں، سب سے کلوزسٹ رشتہ صلہ رحمی میں، رحم کے رشتے جوڑنے میں کون سا ہے؟ وہ ہے ماں باپ کا رشتہ. اس کو جوڑو، اس رشتے کو، اور اس کے بعد آگے سے آگے کئی رشتے ہیں. پھر ظاہری بات ہے ماں باپ کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے، سب سے پہلا رشتہ ہوگا بہن بھائیوں کا، اس کے بعد خالہ، ماموں، چچا، پھپھی، یہ سب رشتے ہیں. اس کے بعد آگے، ان سے آگے ایکسٹینڈڈ فیملی جو ہے، جتنا کوئی قریبی سرکل ہوگا، انر سرکل ہوگا، وہ اتنے زیادہ حقوق اس کے زیادہ ہیں. باقیوں کے بھی ہیں مگر سب سے زیادہ ان کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں، اور میں نے رحم کو پیدا کیا. یہ رحم ہے نا، یوٹرس جس کو کہتے ہیں، اور اپنے نام رحمان سے لفظ رحم کو مشتق کی، یعنی اس سے یہ نکلا ہے، رحم کا جو لفظ ہے یہ رحمان سے نکلا ہے. تو جو اس کو جوڑے رکھے گا میں اس کے ساتھ جڑوں گا، اور جو اس کو کاٹے گا میں اس سے قطع تعلق کروں گا. سوچ لیں کہ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ، کہ جو رحم کے رشتے کو جوڑے گا اللہ اس سے جڑے گا، اور جو اس کو کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی ایسی بات ہے جس کو بہت مشکل بھی بات ہے، اس لیے کہ رشتے نبھانا آسان نہیں ہوتا. رشتے داریوں میں انسان کو بہت تکلیفیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، کئی باتیں سننی پڑتی ہیں، کئی ہوتا ہے، لیکن جتنا کچھ بھی ہو اس کو توڑنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں، اس کے نتائج بہت سخت ہیں. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا، تلافی چاہتا ہوں. فرمایا، توبہ کرو، اور تمہاری ماں اگر زندہ ہے، تمہاری ماں کیا زندہ ہے؟ اس نے کہا، نہیں، ماں تو زندہ نہیں. فرمایا، تمہاری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا، ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو یعنی گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے صلہ رحمی، عمر میں برکت کا ذریعہ، روزی کی برکت کا ذریعہ، اس لیے رشتے داروں پہ خرچ کرنا چاہیے. ایک حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے 4 باتیں جو ہیں وہ ان کا تعلق ہی اس سے ہے کہ انسان کوئی برائی بھی کریں تو ان کو بھلائی سے جواب دیا جائے. تو اس کے اندر پھر دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہے، جو آپ کو ہیلپ کرے گی، وہ یہ ہے صلہ رحمی میں کہ آپ ایکسپیکٹیشنز ختم کر دیں. ایکسپیکٹ نہ کریں، اب میں نے ان کو تحفہ دیا تھا، انہوں نے تو مجھے کوئی تحفہ ہی نہیں واپس دیا، میں نے تو ان کے ساتھ ایسا کیا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے ان کو کال کی تھی، انہوں نے کون سا جواب دیا، ہم نے ان کو بلایا تھا وہ آئے نہیں، ہم کیوں جائیں ان کی شادی پہ، ہم جو ان کی جائیں دعوت پہ. تو شیطان اس کے اندر بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے، اس لیے کہ دیکھیں، جس سے اللہ کٹ گیا تو پھر اس کا کیا رہ گیا، اور پھر اس کی سزا دنیا میں بھی مرنے سے پہلے پہلے ملتی ہے. تو سوچیں کہ دنیا میں بھی انسان، دنیا بھی اپنی خراب کر لیتا اور آخرت میں بھی. یہ تو رحم جو ہے نا، یہ تو اینڈ پہ جا کے، اب جنت میں جانے والے اینڈ کا جو مرحلہ ہے وہ پل سے رات کا، پل سے رات پہ کھڑا ہوگا. سوچیں، اب سارے حساب کتاب ہوگا، اس پل سے رات پہ یہ رحم کھڑا ہوگا، یہ نہیں جانے دے گا، جس نے مجھے کاٹا ہے اس کو نہیں جانے دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مجھ سے جو اچھا کرے اس سے اچھا کروں، یہ صلہ رحمی ہے؟ فرمایا، نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اس سے بھی صلہ رحمی کرو، اور جو تمہیں نہ دے اس سے بھی صلہ رحمی کرو. بہت مشکل بات. اور دیکھیں نا، جنت بھی تو آسان نہیں ہے، وہ بھی کس نے کہہ دیا آسان ہے، وہ بھی مشکلات میں ہی ہیں. اس میں بار بار اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی، ظاہر ہے انسان کی ایکسپیکٹیشن تو ہو ہی جاتی ہے نا، کہ بھئی نیچرل بات ہے، وہیں پہ کہنا کہ میں نے ایکسپیکٹیشن رکھنی نہیں ان سے کچھ, اللہ سے ہی رکھنی ہے. آپ کہیں گے نہیں ایکسپیکٹیشن تو ہو ہی جاتی ہیں, ٹھیک ہے ہوں گی, لیکن بار بار اپنے آپ کو صحیح کریں, پھر ختم کر دیں گے ایکسپیکٹیشن, خود بھی سکھ میں رہیں گے اور یہ کام کرنا آسان ہوگا کیونکہ کرنا تو ہم نے ہے. دوسری اس کے اندر اہم چیز کیا ہے, بدگمانی نہ کریں, بدگمانی نہیں کریں. بس بھائی اس نے ایسے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا, تو اس نے یہ کیا تو اس نے وہ ہوگا, بس چھوڑ دیں ان چیزوں کو. اس میں صبر بہت چاہیے. اور کسی نے بڑی اچھی بات اس میں کہی کہ صلہ رحمی جو کرنا چاہتا ہے تو صلہ رحمی میں اظہار محبت شرط ہے. یہاں پہ خاموش رہنے سے بات نہیں چلے گی ورنہ شیطان داخل ہو جاتا ہے. اور رشتے داروں کو انسان اپنے لیے چوز نہیں کر سکتا, وہ اللہ نے آپ کے لیے چوز کر دی ہے. ان کو چھوڑ کے کوئی اور کو رشتے دار نہیں آپ بنا سکتے, اب وہ جو ہیں وہ ویسے ہی ہوں گے. اور ہر ایک خاندان میں کوئی نہ کوئی ٹربل سم رشتے دار ہوتے ہیں, لیکن وہیں پہ صبر کے ساتھ چلتے رہنا, توڑنا نہیں ہے ان کے ساتھ. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. شاید ہم بھی وہاں پہ ہوتے تو شاید یہی پوچھتے کہ جنت سے قریب کر دے جہنم سے دور کر دے. کتنا زبردست سوال ہے. فرمایا اللہ کی بندگی کر, کسی کو اس کا شریک نہ کر, نماز قائم کر, زکات دے اور رشتے داری کو جوڑے رکھ, قرابت داروں سے ستاروں سے اچھا سلوک کرو. اور پھر بات وہی آ گئی نا, رشتہ داری کو نبھانا ہے, صرف یہ نہیں ہے بس جو میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں, جو نہیں اچھا کر رہا تو ہماری بلا سے ہم کو اس کے پیچھے جائیں گے, ہم اس کے کوئی لے کے کچھ کھاتے ہیں نہیں, یہ نہیں. پھر بات وہی آ گئی کہ رشتہ داری کو نبھانا ہے ہی وہ کہ جو توڑ رہا ہے اس سے بھی جوڑنا, جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے نسب کو جانو, یعنی اپنے رشتے داروں کو, اپنی جو جتنے ماں آپ کی فیملی کی طرف سے کون رشتے دار ہیں, ماں کی فیملی کی طرف سے کون رشتے دار ہیں, تاکہ رشتے داری کو جوڑ رکھو. صلہ رحمی سے رشتے داروں میں محبت, مال میں وسعت اور عمر میں برکت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب اس پرچے میں تو پتہ نہیں, یہ بھی ایک ٹیسٹ کا امتحان ہے نا, زندگی ایک امتحان ہے, تو یہ بھی ایک ٹیسٹ کا پیپر ہے جو بڑا مشکل پیپر ہے. تو اس کے اندر پھر پاس ہونا وہی پاس ہو سکے گا جو صبر کر کے چلتا رہے. اور پھر دوسرا رشتہ ہے ایمان والوں کا آپس میں رشتہ, وہ بھی جوڑے رکھنے کا حکم ہے. کیونکہ کیا کہا گیا کہ مومن آپس میں کیسے ہیں, ایک دیوار کی طرح, یا فرمایا ایک جسم کی طرح. ایک اس کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تڑپتا رہتا, ایک دیوار کی طرح ہے کہ ایک اینٹ دوسری کو سپورٹ کرتی ہے, جڑ کاٹنے والے نہیں, دوسرے کے پیچھے پلاننگ کرنے والے نہیں, ایک دوسرے سے نظریں گھما کے دور ہونے والے نہیں, نفرتیں اور کینے رکھنے والے نہیں. مومن کی مومن سے بھی ایک تعلق داری ہے, اس کو بھی نبھانا ہے, اس کو بھی جوڑے رکھنا. اللہ اکبر. یا اللہ تو ہمیں ان چیزوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے. یعنی کیا مطلب, کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرتے ہیں, ہر وقت اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم اللہ کو ناراض نہ کر دیں. میں نے آپ کو بتایا کہ خشیت کون سا ڈر ہوتا ہے, جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو, کسی کی بڑائی کی وجہ سے ہو. اور وہ یخافون سوء الحساب, اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے. یعنی اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے وہاں پہ کھڑا کر کے ہم سے انویسٹیگیشن نہ شروع ہو جائے, ہمارے سے انٹروگیشن نہ ہو, ہم کیسے جواب دیں گے. ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں, نیکیاں کر کے بھی لرستے رہتے ہیں کہیں ہم وہاں پہ ناکام نہ ہو جائیں, قیامت کے دن کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا جائے. یہ خوف ان کو دوڑاتا رہتا ہے, کبھی بیٹھنے ہی نہیں دیتا چین سے. اسی لیے نہیں وہ بیٹھ پاتے نا, کیونکہ یہ خوف ہے, یہ ہائے وہاں پہ مجھ سے سخت حساب نہ لے لیا جائے. حالانکہ نیکیاں کر رہے ہیں, وہ نیکی کر کے اس طرح نہیں اتراتے, جی میں تو اتنی हम तो बड़े अच्छा हम कुरान पढ़ रहे हैं, पूरी मेरी फैमिली जो है वो ऐसे है, ये है वो है, और मैं ही सबसे ज्यादा बस बहुत बड़ी चीज बन गई हूं, मैंने कुरान शुरू कर दिया, और वो तो सारे बस इस यानी वो तो करके भी डरते हैं, पता नहीं क्या नतीजा निकले, हाय पता नहीं ये कबूल भी होंगी या नहीं। अपने गुनाहों से उनको डर लगता है, अपनी कमियों से डर लगता है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत कर भी लिया तो मेरे गुनाह तो कितने ज्यादा हैं। अफसोस से कहना पड़ता है बहुत सारे लोग अमल करके फिर इतने फूले नहीं समाते, बस तो हमने इतना काफी कर लिया और इससे ज्यादा क्या करें, यानी वो सवाल पूछते हैं और इससे ज्यादा। सबसे मुझे हैरत अंगेज सवाल ये लगता है और क्या करें अब, यानी ऐसे लगता है इन्होंने तो सारा कुछ कर करके बैठ गए हैं आराम से, तो फिर कुछ नहीं पड़ा आपने अगर आपको ये नहीं बात समझ आएगी और हमने अभी क्या करना, बस वो हिजाब सर पे कस लिया और उसके बाद सोच लिया फिर मैं तो कंप्लीट हो गई, नहीं ज्यादा से ज्यादा नकाब कर लिया, अब नकाब के बाद तो कुछ और रह नहीं गया, अब और अब बहुत रह गया तो अब आंखों के आगे भी एक डाल लें, ये हमारी बस पूरी दीन की वो है ना सारा फलसफा, ये तो आयतें पढ़ो ये है दीन का निचोड़, ये है टेस्ट के पेपर्स, ये पेपर्स में कामयाब हो चुके हो, ये तो वो है जो सारी जिंदगी ऐसे हैं कि इनके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है हम सबको, तो वो डरते हैं बुरे हिसाब से, वो नेकी करके भी डरते रहते हैं, उनको फिक्र खाई जाती है क्या होगा हमारा अंजाम, अल्लाह हमारी इन कमियों का क्या होगा, या अल्लाह हमसे कितनी कमियां रह गई, या अल्लाह हमारे उस दिन नेकियां पता नहीं बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, गुनाह हमारे कितने हैं, नेकियां बढ़ेंगी या गुनाह बढ़ जाएंगे, पता नहीं पुल सिरात से पार होंगे कि नहीं, पता नहीं कब्र में हमारा क्या अंजाम होगा, उनको तो डर ही हर वक्त रहता है, कब्र में क्या हिसाब किताब हमसे पूछ लिया जाए तो हम क्या साबित कदम रह सकेंगे कि नहीं, क्या ये फिक्रात कम है, ये फिक्रात क्या इंसान को बैठने दे सकती है कि वो कहे कि नहीं मैं सारा कुछ कर लिया, रोज कुरान भी पढ़ती हूँ, नमाज भी हो गई, अब बहुत ही मैंने तहज्जुद भी शुरू कर दी है, चलो आपकी तो बुकिंग हो गई फिर जन्नत की। नहीं, अल्लाह के नेक बंदे जो अकल वाले हैं ना वो ऐसे नहीं होते, वाकई फिर बेअकल ही होते हैं जिन्होंने जो फिर आराम से हो जाते हैं, ना खुद डरना चाहते हैं ना कहते हैं कोई आके हमें कहे कुछ डरने को कह दे, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो डर डर के हलकान हो रहे हैं, ये कहते हैं ना जो हमें तो डराओ ही ना, ये मुतमईन है ना, टिकट इनके हाथ में है जन्नत की, अब मुतमईन बैठे में बस इधर मरना है तो उधर सीधे जन्नत में चले जाना, लेकिन उलुल अलबाब का अल्लाह ताला ने फरमाया ये उलुल अलबाब की क्वालिटीज हैं, वो अकल वाले जो होते हैं वो ऐसे बेखौफ नहीं हो जाते, उनको तो जब तक उस दिन नतीजा ना निकल आए और जब तक जन्नत में पहुंच ना जाए उस वक्त तक वो कैसे बेखौफ हो सकते हैं, जब हजरत उमर फरमा रहे हैं जो अशरा मुबशरा में से हैं वो फरमा रहे हैं मेरा एक कदम जन्नत के अंदर हो और एक बाहर हो फिर भी मुझे डर होगा कहीं ये ना हो कि मैं दाखिल ना हो सकूं, तो हम सारों पे तो फिर सुभान अल्लाह ही है, मैं ये कह सकती हूँ जो बेखौफ है, और उनके ऊपर तो और ही ज्यादा आफरीन है जो कभी डरना चाहते ही नहीं है, कभी आखरत से नहीं डरना चाहते, वैसे दुनिया के उनको काफी खौफ होते हैं, जॉब ना चली जाए, आए कोई नुकसान ना हो जाए, कारोबार में ना नुकसान हो जाए, बच्चे को ना कुछ हो जाए, ये डर उनको है, लेकिन आखरत का खौफ नहीं, आखरत का खौफ एंग्जाइटी हो जाती है, वो ना हमें बताओ, या अल्लाह हमारे हालों पर रहम फरमा।